بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 45 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آموں تک یاداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہے زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 45 اور آخری حصہ سنتے ہیں. صفحہ نمبر 505. قریباً 80 برس پہلے ہی علامہ اقبال رحمت اللہ نے تصویراتی اعتبار سے اس خطے کی شہرک کی نشاندہی یوں کر دی تھی. آسیہ یک پے کر آبو گل است. آسیہ یک پے کر آبو گل است. ملت افغان در آن پے کر دل اسد. اس فساد او فساد آسیہ. اس فساد او فساد آسیہ. اس کشاد او کشاد آسیہ. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ ایشیا پانیوں مٹی سے بنا ایک جسم ہے. ایشیا پانیوں مٹی سے بنا ایک جسم ہے. افغانستان اس جسم میں ایک دل کی مانند ہے. اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا. اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا. اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. خطے کی جغرافیائی سیاست کے بارے میں اقبال رحمت اللہ کی یہ الہامی بصیرت آج پوری طرح واضح ہے کہ پورا خطہ خصوصاً پاکستان افغان محاذ کی جانب سے اپنی بقا کو درپیش خطرات کا سامنا کر رہا ہے. آج ایک ایسے وقت میں کہ جب عرب دنیا کے قلب میں واقع مسلم مشرقی وسطی کے جغرافیہ کو بھی سہونی طاقتوں کی جانب سے سرحد سے پرتشدد انداز میں اثر نو ترتیب دیا جا رہا ہے. مغربی افواج کی جانب سے افغانستان پر قبضہ پاکستان کے لیے ایک براہ راست خطرہ بن چکا ہے. ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ کی کابل میں ایک یادگار تصویر. اپنی سرحدوں کے اندر جاری ایک بڑے پیمانے کی غیر مرکزی غیر متناسب کثیر الجہتی جنگ کا سامنا کرنے کے باوجود پاکستان کی افغان حکمت عملی خوفناک حد تک بے ترتیب اور بے سمت ہے اور کسی بھی قسم کے تصویراتی تصور سے بھی محروم. سیاسی حکومتوں کی بصیرت تی اور اندرونی خلفشار نے خطرے کی وہ بے مثال فضا پیدا کر دی کہ جس میں دوست اور دشمن کی پہچان غیر ملکی افواج کی جانب سے مسلط کی گئی معلوماتی اور نفسیاتی جنگ کی بدولت ختم ہو کر رہ گئی ہے. صفحہ نمبر 506. ان عجیب و غریب اور خطرناک پیچیدہ اور افراتفری سے بھرپور جغرافیائی سیاست کے خطرات میں پاکستانی تاریخ کی سب سے بدعنوان نکارہ ترین اور ناقابل اعتبار حکومت اقتدار میں ہے کہ جس کے باعث ایک مرتبہ پھر جنگ کے دنوں میں قیادت کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے. زرداری حکومت کے گزشتہ 4 برس میں افغان حکمت عملی پر ایک بھی ایسی قابل عمل بحث شروع نہیں کی گئی کہ جو ان تمام بنیادی مسائل کا حل نکال لے کہ جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. مشرف دور کی اسی ناکام حکمت عملی پر پھر سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے کہ جو اصل میں اس جنگ کو پاکستان تک لے آئی تھی. صرف گزشتہ 4 برس کی جنگ میں ہی 1 لاکھ فوجی اور عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کے باوجود حکمران اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان کو اس جنگ سے کیسے الگ کیا جائے. پورا ملک ایک میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن حکومت ابھی تک افغان محاذ اور اس سے ابھرنے والے خطرات کے زمن میں حکمت عملی کے تجزیے اور نفاذ کا کوئی ایک بھی منصوبہ نہیں بنا سکی. قیادت کی تصویراتی بصیرتی نے ملک و قوم کے وجود کے لیے خطرے کی گھمبیر صورتحال پیدا کر دی ہے. آج افغانستان میں پاکستانی ہونا ایک جرم بن چکا ہے. بھارت نے تقریباً پورے افغانستان کو اپنی نو آبادی میں شامل کر دیا ہے اور وہ شمالی اتحاد کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور در اندازی اور جنگ برآمد کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ نجیب اللہ کے بعد اب کرزئی پاکستان کے لیے افغانستان کے سب سے زہریلا حکمران ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کے جو پہلے ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کرتا تھا، اب اس کے لہجے میں بھی تلخی ہے۔ نتیجتاً امریکہ اور نیٹو نے بھی پاکستان کے خلاف بھرپور اعلان کر دیا ہے، جبکہ بھارت ہماری مشرقی سرحدوں پر خطرہ بنا کھڑا ہے۔ پاک فوج اپنی ہی سرحدوں کے اندر ایک غیر مرکزی اور شہری جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ سوویت جنگ کے بعد کے دور میں افغانستان کو مستحکم نہ کرنے کے نقصانات آج خودکش ثابت ہو رہے ہیں۔ آج پاکستانی قوم دانشوروں، ذرائع ابلاغ اور حکمرانوں کو خود سے افغانستان کے بارے میں نہایت تلخ اور ضمیر جھنجھوڑنے والے سوالات پوچھنا ہوں گے۔ ان تمام افراد اور اداروں نے قوم کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے اگلی نسلوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ مسعود یا شمالی اتحاد کو آج آنے والی سب تباہیوں کا ذمہ دار ٹھہرا دینا ایک پیچیدہ تاریخی تباہی کا انتہائی سطحی، مجرمانہ اور کم علمی پر مبنی تجزیہ ہوگا کہ جہاں صلاحیتوں کے فقدان اور اپنی ہی صفوں کے اندر سے ہونے والی غداری نے ملک کو مل کر قوم کو خوفناک تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ سن 1988 میں جنیوا معاہدے کی غداری کے بعد سن 1990 سے سن 1992 کے دوران کم از کم 3 مختلف مواقع پر پاکستان مسعود کو پھر سے اپنا قریب لا سکتا تھا، لیکن ہم نے ہر موقع پر اسے ہاتھ سے گنوا دیا۔ اگر ہم افغان حکومت مجاہدین کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے قابل نہ بھی تھے تو آخر ہم نے مسعود کو تنہا کر کے اسے اپنا دشمن کیوں بنا دیا؟ صفحہ نمبر 507۔ قریباً 2 دہائیاں قبل کی گئی حماقتیں آج بھی پاکستان کے لیے آسیب بنی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آج ہم وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو کل ہم نے بوئی تھی۔ دریائے سندھ سے دریائے آمو تک کا تمام علاقہ آج ایک تباہ کن میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی تقدیریں آج ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ آج اگر پاک فوج کے جوانوں اور ISI نے لازوال قربانیاں نہ دی ہوتی تو پاکستان بھی یوگوسلاویہ کی مانند بکھر چکا ہوتا۔ ستمبر سن 2011 میں مسعود کے استاد اور رہبر اور میرے قابل احترام پرانے بزرگ دوست استاد برہان الدین ربانی کو بھی کابل میں شہید کر دیا گیا۔ استاد ربانی ایک نرم دل تاجک اور پاکستان کے دوستوں میں سے تھے کہ جو افغانستان میں امن چاہتے تھے اور مختلف پشتون دھڑوں سے مذاکرات میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنی شہادت سے چند ہفتے قبل ہی دبئی سے مجھ سے فون پر بات کی تھی اور پاکستان آنے اور مجھ سے ملاقات کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے تعاون کی درخواست کی تھی اور اپنے محدود وسائل کے ساتھ ان کے لیے سب کچھ کرنے کا تیار تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے تعاون کی درخواست کی۔ ان کا قتل افغانستان میں امن اور پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دھچکا تھا۔ کرزئی حکومت نے اس موقع کو تاجک قوموں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرتوں کے مزید بیج بونے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کو جنیوا معاہدے اور سوویت جنگوں کے بعد کے دور میں کی گئی غلطیاں ہرگز نہیں دہرانی چاہیے۔ امریکہ اور نیٹو پہلے ہی پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں اور جب تک یہ افغانستان میں موجود ہیں پاکستان کی بقا کے لیے براہ راست خطرہ بنے رہیں گے۔ شکووں اور دھوکوں کے باوجود ہمارے افغان پڑوسی کے جن کا ہمارے ساتھ ایک مذہب تاریخ اور تقدیر کا رشتہ ہے ہمارے مستقل حلیف ہیں۔ پاکستان کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آج پاکستان اپنی سرحدوں میں CIA اور را کی حمایت یافتہ کئی در اندازیوں اور بغاوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہاں اسے 2 ایسے کڑے امتحانات بھی درپیش ہیں کہ جن سے عہدہ بر ہونے کے لیے اپنی مکمل سیاسی، سپارتی اور عسکری طاقت کو مکمل قوت اور دانش کے ساتھ بروئے کار لانا ہوگا۔ نمبر 1، بیرونی افواج کو افغانستان سے جلد از جلد انخلا پر مجبور کرنا۔ صفحہ نمبر 508۔ نمبر دو، اس بات کو یقینی بنانا کہ افغانستان میں ایک دوستانہ وسیع البنیاد حکومت اقتدار میں آئے کہ جس میں تمام افغان نسلی گروہوں کی نمائندگی ہو۔ صرف ایک مستحکم اور پرامن افغانستان ہی پاکستان اور پوری ایشیا میں استحکام کا ضامن ہے۔ امریکی افغانستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ صرف وقت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو انہیں زبردستی بے دخل کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنے پیچھے مسائل کا ایک انبار نہ چھوڑ جائیں۔ یہ ہے اصل امتحان۔ پاکستان اب بیرونی افواج کے انخلا کے کسی بھی منصوبے کے تحت افغان مجاہدین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ایک مستحکم افغانستان میں دوستانہ اور معاون حکومت معرض وجود میں آئے۔ افغان حکومت خود اپنے آپس کے جھگڑے نمٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، انہیں خطے کے دوست اور مسلم ممالک کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پاکستان کو مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغانستان کا مستقبل خطے کے ان تمام ممالک کے ہاتھ میں ہے کہ جو اس کے پڑوسی ہیں۔ پاکستان، ایران اور چین کے ہاتھ میں افغانستان کی کنجیاں ہیں۔ ان تینوں اقوام کو مل کر پختہ عزم اور حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اس قریبی بلاک میں روس، سعودی عرب اور ترکی کو بھی بعد ازاں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد افغانستان میں امن کا قیام اور اس کے لیے تمام افغان قومیتوں کو اکٹھا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ایک مسلم فوج بروئے قیام امن ہی کیوں نہ ترتیب دینی پڑے، کہ جسے افغان صورتحال کے مستحکم ہونے تک مغربی صلیبی افواج کی جگہ تعینات کیا جا سکے۔ پشتون، تاجک، ازبک اور ہزارہ قبائل کو اکٹھا کرنا ایک کڑا امتحان ہوگا، لیکن خطے کے ممالک یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ افغانستان میں ہونے والی ایک اور خانہ جنگی تباہ کن ثابت ہوگی، خصوصاً پاکستان اور ایران کے لیے۔ پاکستان بھارت اور افغانستان میں حکمت عملی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرنے کا خواہش ہے، اس کا رویہ بھی جارحانہ ہے، اور اب وہ افغانستان کی سرزمین پر خاصا سرگرم ہے۔ پاکستان کو ہر حال میں افغانستان کو بھارت کے پنجوں سے چھڑانا ہوگا۔ بھارت کی افغانستان میں موجودگی کا کوئی جواز نہیں، اور پاکستان کو اس کی وہاں موجودگی کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ذرائع بھرپور انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ 11 ستمبر کے بعد کا دور نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے، اور اپنے ملک میں ان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، ان کی فوج رسوا ہو چکی ہے، اور پاکستان کے خلاف مزید کسی نئی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اب امریکہ کے سامنے پوری طرح تن کر کھڑا ہو کر اس سے واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 509۔ اگر امریکی حکمرانوں میں کوئی عقل باقی رہ گئی ہے تو انہیں نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اور سوویت یونین کی خفت آمیز شکست سے سبق سیکھتے ہوئے یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ افغانستان اور ان کا بھی قبرستان بن جائے۔ پاکستان اور ایران کو کسی بھی صورت میں امریکہ کو اپنی زمین، قوم اور ایمان کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بصورت دیگر ہمیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم نے سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا۔ ہم یہ ماضی میں کر چکے ہیں، اور اب دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اب وہ سب کچھ تحریر کر چکا ہوں جو میں نے دیکھا، محسوس کیا، اور خود ایک ایسے نوجوان کی حیثیت سے اس میں حصہ لیا کہ جسے قسمت تاریخ کی ان سلگتی راہوں میں کھینچ لائی تھی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے میں اس امانت کا بوجھ اپنی روح پر اٹھائے پھر رہا تھا، تاکہ اسے ان کے حوالے کر دوں کہ جن کے ہاتھوں میں آج پاکستان کا مستقبل ہے۔ لیکن ایک تنبیہ کے ساتھ، اب مشیت ایزدی خود غرضی اور جلد بازی میں کیے گئے کسی بھی فیصلے کو معاف نہیں کرے گی۔ مجھے معلوم ہے میرے یہ سب کچھ لکھ دینے سے بہت سے افراد بھڑک اٹھیں گے، لیکن اس مقدس فریضے کی ادائیگی ضروری تھی۔ یہ فیصلہ قوم اور تاریخ سے طے کرنا ہے کہ کس کھلاڑی نے پاکستان کے تحفظ کی طاقت اور صلاحیت ہونے کے باوجود اس دھرتی اور یہاں کے باسیوں کو اس وقت دھوکہ دیا جب قوم کے ایک کڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ آج پاکستان ان کے گناہوں کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن انہیں بھی مقافات عمل سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے لکھا ہے کہ بحیثیت قوم ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، کیونکہ آگ اور خون کا امتحان تو اب بھی جاری ہے، لیکن مغرور، غدار اور بدعنوان عناصر آج بھی انہی غلطیوں کو دہرانے میں مصروف ہیں۔ اب میں مطمئن ہوں اور میری روح پرسکون۔ نوشہ دیوار اب چیخ چیخ کر قوم کو پھر سے درپیش بحران کے حل کے لیے فوری توجہ دلا رہا ہے، اور اب بھی اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو اس کا نتیجہ نہایت ہی بے رحم ہوگا، جو ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، کابل سے واپسی کے بعد میں بالآخر راولپنڈی میں رہائش پذیر ہو گیا اور دھیمے دھیمے اپنی بکھری ہوئی زندگی کے تنکے سمیٹنے لگا۔ ان تنکوں کو چننے کے دوران بھی میری زندگی امتحانات، آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرتی رہی، لیکن میں اللہ کے فضل سے آگے بڑھتا رہا اور اب رب کریم نے چند اور اہم ذمہ داریاں میرے حوالے کر دی ہیں۔ لیکن آج بھی میری زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب یاد ماضی سے میرا پورا وجود کرب سے لرز اٹھتا ہے۔ میں غداریوں، بے مقصد اموات، خون ریزی اور قوم کے نہ ختم ہونے والے مصائب اور دکھوں کے سامنے خود کو بے بس پاتا ہوں کہ جو دل کو ایک خنجر کی مانند چیر ڈالتے ہیں۔ صفحہ نمبر 510 پر زید حامد کی ایک تصویر ہے، جو کہ کسی بیرونی ذرائع سے لی گئی تصویر ہے۔ بیک پر قائد اعظم کی تصویر ہے اور زید حامد مائک کے سامنے کھڑے تقریر کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 511 اور ایک ایسے عظیم دوست جنگجو اور کمانڈر کی جدائی کے ناقابل بیان تلافی نقصان کا زخم بھی ابھی تک ہرا ہے کہ جو تباہی اور افراتفری میں گھرے ہمارے اس خطے میں قیام امن کے لیے ایک بے مثال ساتھی و معاون ثابت ہو سکتا تھا، لیکن درد دل کے باوجود میں حقیقت میں خود کو رب کریم کی رحمتوں کے سائے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایک ایسے مقدس سفر کے لیے انتخاب کیا گیا جو سندھ کی سرزمین سے آموں کے کناروں تک لے گیا، اور وہ بھی ایک ایسے دور میں کہ جب تاریخ کی سلگتی راہوں میں ایک نئی تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ اب میری روح میں بے قراری یہ ہے کہ میں جلد از جلد یہ امانت دوسروں تک پہنچا دوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے کہ میں آج بھی اپنے ایمان، عزت، قوم اور دھرتی کی خاطر اپنے فرائض کی ادائیگی میں تلواروں کے سائے میں ہی زندگی بسر کرتا ہوں، اور اگر میں زیادہ عرصے تک زندہ رہا تو انشاءاللہ مسعود سے ملنے پنشیر میں اس کی آخری آرام گاہ پر ضرور جاؤں گا۔ یہ اس کا مجھ پر قرض ہے جو اب تک واجب الادا ہے۔ میری روح اب یہ امانت آپ تک پہنچا کر مطمئن ہو چکی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ دگر دانائے راز آئد کے نہ آئد۔ صفحہ نمبر 512 اور 513 پر کچھ افغان خوبصورت بچوں کی تصاویر ہیں، اور جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سن 1991 تخار ہزار باغ گاؤں کے ازبک بچے۔ صفحہ نمبر 114 اور 115 پر ایک تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ افغانستان کے کسی مقام پر روسی فوجی کی ایک گمنام قبر۔ صفحہ نمبر 515 اور 516 پر بھی ایک تصویر ہے جو کہ پڑھتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں، اور ان کو ایک بچہ ہی پڑھا رہا ہے، اور جس کی ٹائٹل نیچے لکھا ہے کہ سن 1990 وادی فرخار کا ایک اسکول۔ صفحہ نمبر 518 اور 519 پر ایک جھاڑیوں کی تصویر ہے، اور اس میں کچھ مجاہدین سامنے کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اوپر لکھا ہے کہ سن 1991 خان آباد کے پاس افغان مجاہدین دشمن پر نگاہ رکھے ہوئے۔ صفحہ نمبر 519 اور 520 پر بھی ایک تصویر کا نقشہ موجود ہے، جس کے اوپر لکھا ہے کہ سن 1980 کی دہائی میں کنٹر کی وادی نورستان میں افغان مجاہدین کا ایک گروہ۔ صفحہ نمبر 520 اور 521 پر بھی ایک زید حامد کے ساتھ کچھ مجاہدین کی تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ 1991 خان آباد کی جنگ میں مجاہدین کی اگلی مشاہدہ چوکی توپ خانے کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے. صفحہ نمبر 522 اور 523 پر 522 پر ایک تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ 1986 پکتیا میں نس ایک طیارہ شکن توپ. صفحہ نمبر 524 پر ایک تصویر ہے جس میں زید حامد سفر کرتے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہے 1990 وادی فرخار کی جانب سفر. صفحہ نمبر 525 پر اور 526 پر بھی ایک تصویر ہے جس میں اوپر ایک مجاہد جو ہے وہ آرام فرما رہا ہے اور اس کے پاس بہت سے بموں کا ایک ڈھیر, راکٹ بمز اور اس کی رائفل بھی اس کے پاس رکھی ہے اور لکھا ہے کہ 1991 تخار ایک مجاہد مارٹر گولوں اور راکٹوں کے درمیان سستاتے ہوئے. صفحہ نمبر 26 اور 27 پر ایک تصویر کا منظر ہے جس میں کسی قلعے کی تصویر ہے اور اوپر لکھا ہے کہ 1985 کی رات میں ایک تاریخی گاؤں اور مسجد کی تباہی کے مناظر. صفحہ نمبر 527 اور 528 پر ایک تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ ایک مجاہد ایک ٹینک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ 1991 تخار مجاہدین ٹینک دستے کا ایک توپچی. 529 اور 529 پر ایک چھوٹی سی بہت ہی پیاری بچی کی تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے 1980 کی دہائی میں پشاور کے قریب واقع افغان مہاجر کیمپ کی ایک پشتون بچی. صفحہ نمبر 530 پر دو افغان مجاہدین کی تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے 1991 تخار ہزار سمجھ کے ازبک باشندے. لاسٹ پیج پر لکھا ہے کہ سید زید زمان حامد 1986 میں یونیورسٹی کے ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے افغان جہاد کے ساتھ وابستہ ہوئے. یہ وابستگی 1986 تک جاری رہی. ان 7 برس کے تجربات, مصائب اور آزمائشوں نے اس نوجوان مجاہد کی شخصیت اور کردار کے خد و خال سنوارے اور ایک ایسی سمت کا تعین کیا کہ جس نے 2000 میں براس ٹیک سیکیورٹی ٹینک کو جنم دیا. براس ٹیکس جناب زید زامد حامد کی تخلیق کی گئی ایک ایسی کاوش ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا پیڑا اٹھا رکھا ہے بلکہ یہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیاسی و سلامتی معاملات اور ان کے پاکستان پہ اثرات کا باریک بینی سے تجزیہ بھی پیش کرتا ہے. سال 2010, سال 2011 اور سال 2012 میں رائل اسلامک اسٹڈی سینٹر اردن نے زید حامد کا شمار مسلم امہ کی 500 اثر انگیز ترین شخصیات میں کیا. اس کے ساتھ ہی رائے عامہ مرتب کرنے والی شخصیات میں انہیں پاکستانی ذرائع ابلاغ کی ایک طاقتور ترین شخصیت بھی قرار دیا گیا. زید حامد اور براس ٹیکس کا شمار آج پاکستان کے مستند ترین اور انتہائی قابل احترام ناموں میں کیا جاتا ہے کہ جو حکومت پاکستان, پاک فوج اور دوست ممالک کے لیے مشاورت کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. حکمت عملی کے اعتبار سے قومی اور علاقائی اہمیت کے امور پر زید حامد کو سند سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اکثر و بیشتر قومی اور مسلم بین الاقوامی سطح کے ریاستی اور ابلاغی اداروں کی جانب سے ان امور کے ماہر کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے. ان کی کئی تصانیف اردو اور انگریزی میں پیش کی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک طویل عرصے تک راولپنڈی سے براس ٹیکس کے نام سے ایک دفاعی تجزیاتی جریدہ بھی شائع کرتے رہے ہیں. کراچی میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والے زید حامد این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل اور مارشل آرٹس کے ماہر ہیں. خوش اخلاق اور گھل مل جانے والے زید حامد خاص طور پر ملک اور بیرون ملک موجود پاکستانی نوجوانوں میں ایک معروف, قابل احترام اور گہرا اثر رسوخ رکھنے والی شخصیت ہیں. وہ راولپنڈی شہر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. یہ کتاب چونکہ یہاں مکمل ہو رہی ہے، کتاب کے لاسٹ آخری ٹائٹل پیج پر لکھا ہے کہ دریائے سندھ سے دریائے آمو تک خطرہ اور بقا کسی بھی جنگ کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ تو ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ مجاہرین کے پاس اسلحے اور ٹیکنالوجی کی جو کمی تھی، اور انہوں نے بلند ہمت، قربانی اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے خطرات مول لے کر پوری کر دی۔ ایک عام بالغ النظر انسان کے لیے یہ ایک جنون اور پاگل پن سے زیادہ کچھ نہیں تھا، خاص طور پہ جب جہاد میں حصہ لینا کوئی ریاستی فریضہ بھی نہیں۔ یہ ایک رضاکار فوج تھی کہ جس میں کوئی ترقی کے مواقع، کوئی پینشن، کوئی فوائد اور کوئی طبی سہولیات موجود نہیں تھی۔ ہمیں اکثر اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہوئے اپنے لیے خوراک اور جنگی سامان خریدنا پڑتا، لیکن جب دل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ رومانوی جنون، یہ پاگل پن ہی ہے کہ جو تاریخ بناتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے اور ایسے ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے جو انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ یہ وہی کچھ ہے کہ جس سے حقیقی مردانگی، پرسرار قصے اور سچی کہانیاں ترتیب پاتی ہیں۔ یہ کتاب یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کتاب کے بالکل اوپر آخری لکھا ہے کہ افغان جہاد کے مصائب اور سرمستیاں ایک حساس مجاہد کی زبانی ایک شاندار یادداشت۔ زید زمان کی یہ خوبصورت کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک کی یادداشتیں تاریخ کی سرختی راہوں میں مشاہد و تجربات کا ایک رومانوی سفر مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی تحریر کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔